الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورة مائدہ اس سلسلے کی چوتھی سورت ہے سورة فاتحہ کے بعد سورة بقرہ سورة آل عمران سورة نساء اور اب سورة مائدہ یہ چاروں سوریں سورتیں مدنی ہیں سورہ بقرہ میں شریعت اسلامی کے اعتبار سے حوالے سے ابتدائی احکامات آئے چونکہ ہجرت کے فوراً بعد سورہ بقرہ ہی کا نزول ہوا ہے تقریباً دو سال تک طویل سورت ہے اور سورہ مائدہ میں ان کی تکمیل ہوئی ہے احکام شریعت کی اگرچہ سورہ بقرہ کے آخر میں ایک ایشو کے اوپر آخری حکم جو ہے قرآن کا جو آیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اینڈ پر ہے اور وہ ہے سود کی حرمت کے حوالے سے حتمی فیصلہ وہاں پر آیا لیکن اور بہت سے ایشوز پر جو آخری فیصلہ ہے اور آخری حکم ہے تکمیلی حکم وہ سورہ مائدہ میں آپ کو ملے گا یہ تکمیل شریعت کی صورت ہے اور اس میں جو ایک مضمون جو اس کے بین السطور میں پوری صورت میں موجود ہے بین السطور میں ہے وہ یہ ہے کہ شریعت دی جاتی ہے اس لیے کہ اس کو قائم کیا جائے ان قوانین کو نافذ کیا جائے یہ پورا نظام حیات ہے جو پوری انسانی زندگی کو محیط ہے انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی ریاست کے اعلیٰ ترین سطح کے بھی سارے معاملات جو ہیں وہ شریعت کے اندر آتے ہیں اور یہ دی اس لیے جاتی ہے کہ اس کو قائم اور نافذ کیا جائے اس لیے نہیں کہ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ علمی ورثے کے طور پر اس کو محفوظ کر لیا جائے یا اکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے اس کے اوپر مقالے لکھ دیے جائیں بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے مطابق مسلمان زندگی گزاریں اور پورے معاشرے کو اس کے مطابق ڈھالیں اور پورے نظام کو اس کے تحت لے کر آئیں یہ مضمون اس کے بین السطور میں ہے جو آپ دیکھیں گے کہ صاف طور پر نظر آتا ہے اور اس کی اب اس وقت سب سے بڑھ کر ضرورت ہے اس حصے کو مسلمان بالکل فراموش کر چکے ہیں بلکہ ہمارے جو بڑے بڑے دانشور ہیں بدقسمتی سے دانشور بنتے ہیں دانشور ہیں نہیں بعضوں میں خیش جو خود علامہ بن کے اور دین کی ایک نئی تشریح کرنے لگتے ہیں انہوں نے تو جدید دانش جو بھگاری ہے اور جو باتیں کی ہیں اخبارات میں وہ آئی ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ریاست کے معاملات اجتماعی معاملات کا ان کا دین و مذہب سے کوئی سروکار نہیں یہ اتنی بڑی غلطی ہے اور بلکہ اتنی بڑی علمی بددیانتی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہے یہ ایک استہزاء اور مذاق ہے قرآن کا اس قسم کی بات کہنا اس سورہ مبارکہ کے مطالعے سے یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہوں گی آغاز کیسے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اہل ایمان اپنے عہد کو پورا کیا کرو بڑا ایک ڈائریکٹ انداز ہے کوئی حروف مقطعات نہیں ہے کوئی تمہیدی کلمات نہیں ہے سیدھا خطاب ہے اہل ایمان جو بھی عہد ہیں ان کی پوری پوری پاسداری کرو اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ دین بھی عہد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له جس شخص کے اندر امانت کا وصف نہیں اس کے اندر کوئی ایمان نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے جس میں اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، دین تو نام ہی عہد کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے رب مان لیا بس اب تیری بندگی کریں گے تیرے احکام پر چلیں گے، یہ کیا ہے؟ عہد ہے، یہی تو عہد ہے جو نماز میں ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں سیدھے رستے کی رہنمائی تو ہی عطا کرے گا، تو توفیق دے گا، لیکن ہم بندے ہیں، ہم پابند ہیں تیرا ہر حکم ماننے کے، یہ امپلائڈ ہے مذہب کے اندر، دین کے اندر یہ عہد مزمر ہے، وہیں سے بات شروع ہوئی، اوفو بالعقود، جو بھی عہد ہیں ان کو پورا کیا کرو، اور آپس کے عہد تو پورے کرنے ہی ہیں، جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اس کو مت بھول جانا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے تمام مویشی چوپائے، چوپایوں میں سے جو گھریلو مویشی جانور ہیں وہ سب حلال ہیں، جائز ہیں، سورہ انعام آگے آ رہی ہے اس میں اس کی تفصیل ہے، لیکن سب کو جانے پہچانے ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے کہ جو تلاوت کر کیے جائیں تم پر، یعنی جن کے بارے میں احکام آ رہے ہیں آگے، غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال کرتے ہوئے نہ جائز کرتے ہوئے شکار کو حالت احرام میں، حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ عرب آتے تھے بڑے دور سے چل کر آتے تھے، راستے میں جنگل ہیں، صحرا ہیں، تو ساتھ ساتھ شکار کرتے ہوئے بھی آتے تھے، لیکن پابندی ہے حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اور تم نے رب مان لیا اسے تو اب بے چون و چرا اطاعت کرنی پڑے گی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اہل ایمان اللہ کے جو شاعر ہیں، نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو، ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت کو بھی بٹا نہ لگاؤ، ولا الہدیا، اور جو قربانی کے جانور، عربوں میں رواج تھا کہ وہ ساتھ لے کر آتے تھے اپنے اپنے قبیلے سے، دور دراز سے آ رہے ہیں تو ساتھ قربانی کے جانور ساتھ ہیں، یہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نام پر وقف ہو گئے ہیں، اب یہ عام جانور نہیں ہے، ولل قلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے خاص کر دیے گئے، اور یہ حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی حرمت ان کی حرمت پہ بٹا لگاؤ کہ جو ارادہ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں بیت اللہ کا، مسجد حرام کا، یعنی جو عمرے اور حج کی نیت سے آ رہے ہیں، ان کو حاجی کہا جاتا ہے، اور یہ حاجی بھی اب جب سفر پر نکل کھڑا ہوا تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور یہ لوگ نکلے ہیں کس لیے؟ کہ اپنے رب کا فضل تلاش کریں اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے یہ طالب ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ، لفظی ترجمہ ہے، یعنی احرام کھول دیا، پابندیاں ختم ہیں جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، فَاصْطَادُوا، اب تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں آبادہ نہ کرے اس بات پر، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام میں جانے سے، ان تعتدوا، تو جواباً تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو اور انہیں مسجد حرام میں آنے سے روکو، اور وہ اگر ایمان بھی لانا چاہ رہے ہوں تب بھی رستے میں ان کے روڑے اٹکاؤ کہ انہوں نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، نہیں، ایسا اس دشمنی جو ہے اس میں حائل نہیں ہونی چاہیے، وتعاونوا علی البر والتقوى، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار، اب وہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں موٹی موٹی چیزوں کا ذکر ہے، اور پس منظر میں یہ ہے کہ اکثر چیزیں وہ ہیں جو دین ابراہیمی میں بھی وہ سمجھتے تھے کیا حلال اور کیا حرام ہے، اس میں جو مائنس پلس ہے وہ ہو رہا ہے. تو حرمت علیکم المیتہ، حرام کیے گئے تم پر مردار. وہ بکری اپنی جگہ حلال ہے لیکن اگر وہ خود مر گئی ہے تو اب یہ حرام ہو گئی، مردار ہے. والدم اور خون کسی بھی شکل میں ہو وہ بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، کسی اور کے نام پر ذبح ہو، اللہ کے سوا کسی کے نام پر بھی ذبح کیا جائے گا اور وہ اپنی جگہ حلال اور طیب جانور ہے لیکن اس کے اندر معنوی نجاست آ گئی اور اب وہ بھی حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. والمنخنقہ، اب مردار کی کئی شکلیں ہیں جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے. وہ جانور کے جو گلا گھٹنے سے مر جائے، رسی جو ہے سب لگی اور وہ مر گیا، وہ بھی مردار کے حکم میں ہے. والموقوذہ، وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو. والمتردیہ، اور جو بلندی سے گر کر مر جائے. والنطیحہ، اور وہ کہ جو کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے مر جائے. وما اکل السبع، اور وہ جانور کے جسے کسی درندے نے کھایا ہو، درندے نے حملہ کیا ہو اور اس کو جو ہے اس کا گوشت کھایا ہو. الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم اس کو ذبح کر لو، یعنی ابھی اس میں زندگی کی رمق ہے اور آپ نے پہنچ کر اس کو ذبح کر لیا. کوئی زخمی بھی ہوا جانور لیکن ابھی موت نہیں آئی ہے، مردار نہیں ہوا، اس سے پہلے پہلے ذبح کر لو تو وہ سب جائز ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ کہ جو آستانوں پر جو لے جائے جاتے ہیں اور وہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں کسی غیر اللہ کے نام پر. وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو گوشت، جانوروں کے گوشت جوئے کے تیروں کے ساتھ، یہ بھی ایک مشرکانہ ان کا ایک طرز عمل تھا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ مقام بہت اہم ہے. آج کے دن اے مسلمانوں تمہارے دین کے حوالے سے کافر بالکل مایوس ہو گئے ہیں. پورا زور لگایا انہوں نے کہ اللہ کے دین کا چراغ گل کر دیں، سازشیں کیں، جنگیں کیں، ہر طرح سے مخالفت کی، آپس میں گٹھ جوڑ کیے، آج وہ مایوس ہو چکے ہیں. یہ آیت جو ہے نازل ہو رہی ہے عین خطبہ حجت الوداع کے موقع پر، سن 10 ہجری اور تقریباً عصر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس روز یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں تکمیل شریعت کا اعلان ہے. آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے، یعنی اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ دین جو ہے قائم ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا. فلا تخشوہم واخشونی، تو پس تم ان سے مت ڈرو، ہاں مجھ سے ڈرو، اللہ کا خوف. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور دین کا لفظ بنیادی طور پر ریاست کے نظام کے بارے میں آتا ہے، سسٹم آف لائف، سسٹم آف اسٹیٹ. دین الملک قرآن مجید میں آیا، بادشاہی نظام جس میں بادشاہ سوورن ہوتا ہے، قانون وہ بناتا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. اور دین اللہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جس میں سوورنٹی اللہ کی ہو، جس میں قانون اللہ کا چلے، پورا نظام اللہ کے احکام کے تابع ہو. تو پرائمریلی دین کا مفہوم نظام ہے، باقی اس کے اندر دوسرے گوشے بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر عقائد بھی ہیں، اس میں مراسم عبودیت بھی ہیں، اس کے اندر جو ہیں وہ مختلف مذہبی رسومات بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر دین نظام کو کہتے ہیں. اور سسٹم آف اسٹیٹ جس میں سیاسی، معاشرتی، معاشی تمام نظام شامل. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہدایت کی بھی تکمیل کر دی، اس کو کبھی اتمام کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد کل 81 دن آپ حیات رہے، اس کے بعد اللہ کی طرف مطالعت فرما گئے. تو پورا قرآن بھی سمجھ لیجیے کہ اتر چکا تھا اس وقت. تو یہ نعمت ہدایت، قرآن جو ہے یہ نعمت ہدایت ہے، اور دین جو ہے وہ سسٹم آف لائف ہے. دونوں مکمل ہو گئے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. بس اب اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, قبول نہیں. فمن اضطر فی مخمصۃ, تو جو شخص لاچار کر دیا گیا ہو بھوک کی وجہ سے, اب پھر وہی مضمون دوبارہ آ رہا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں, نہیں کھائی جا سکتی, مردار وغیرہ, لیکن اس میں ایکسیپشن آ رہی ہے. جو شخص بھوک کی وجہ سے بالکل لاچار ہو گیا ہو, یعنی مرنے کے قریب ہو, غیر متجانف لاثم, اور وہ گناہ کی طرف میلان نہ رکھتا ہو, یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حدود توڑنے کی خواہش رکھتا ہے بلکہ صرف جان بچانے کے لیے کچھ کھا لے حرام میں سے, مردار سے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اس کو کہتے ہیں اضطراری کیفیت, جان پر بن آئی ہے تو جان بچانے کے لیے مردار میں سے, اور مردار کی ساری قسمیں ہیں, ان میں سے کچھ بھی کھا لینا تھوڑا سا, لیکن اتنا ہی کہ جان بچ جائے, اس کی اجازت ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا ہے, مہربان. یسألونک ماذا احل لہم, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات, فرما دیجئے کہ تمام طیب چیزیں جن کے اندر تمہارے لیے کوئی خیر کا پہلو ہے, جس میں کوئی فائدہ ہے, جس میں نقصان اور ضرر نہیں ہے, وہ ساری ہی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی. وما علمتم من الجوارح, اور یہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانور کو, مکلبین شکار پر دوڑانے کے لیے, یہ شکار جانوروں کے ذریعے جو ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے, شکاری کتے بھی ہیں وہ خرگوش وغیرہ کے شکار کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور اسی طریقے سے عقاب ہے یا وہ فالکن شکرا ہے, اس کے ذریعے پرندوں کا شکار کیا جاتا تھا, اس کی طرف اشارہ ہے. تعلمونہن مما علمکم اللہ, تو انہیں ٹرین کرتے ہو, سکھاتے ہو اس علم کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. یہ صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے کہ تم ان جانوروں کو ٹرین کرو. اس کے لیے بڑے اصول ہیں, وہ ان کے اندر کس درجے ان کی تربیت ہونی چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, تب اس کا شکار جو ہے دایاں وہ جائز ہوگا. اس کی بڑی تفاصیل ہیں فقہ کے اندر. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, تو کھاؤ اس میں سے جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں, روک لیں, یہ نہ ہو کہ وہ خود کھانا شروع کر دیں. یہ بھی اس کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز شکار کی گئی ہے اس کو مالک کے لیے وہ روک رکھتے ہیں, وہ خود اس میں سے نہیں کھاتے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور اس پر تم اللہ کا نام لیا کرو, اللہ کا نام لے کر, اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور بچو اللہ کی نافرمانی سے, ڈرو اللہ سے. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, بے شک اللہ جلد حساب لے لینے والا ہے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اور اہل کتاب کا کھانا یا ذبیحہ جو ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, اور تمہارا کھانا وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یقینی طور پر. یہ یہودی تو آپ کو معلوم ہے کہ کوشر میٹ کا اہتمام کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, اور وہ باقاعدہ ذبیحہ جو ہے مسلمانوں کے طریقے پر اسی کا اہتمام کیا جاتا. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ, اور مومن خواتین میں سے جو پاک دامن ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور وہ خواتین جن کا تعلق ان سے ہے جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے, ان میں بھی جو پاک دامن عورتیں ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن, وہ بھی تمہارے لیے جائز ہیں اگر تم ان کو ان کے مہر ادا کر دو. محصنین غیر مسافحین, اپنے عصمت و عفت کی حفاظت پیش نظر ہو, صرف مستی نکالنا مقصود نہ ہو. ولا متخذی اقدان, اور نہ ہی چوری چھپے جو ہے وہ دوستیاں اور یاریاں لگانے والے ہوں. ومن یکفر بالایمان, اور جس کسی نے ایمان کے بعد کفر کیا, ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا, فقد حبط عملہ, تو یقیناً اس کا عمل, اس کی محنت اکارت گئی. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, پہلے کوئی نیک عمل کیے بھی تھے تو اب وہ سب برباد ہوئے, اور آخرت میں یہ لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے. اس میں ایک اہم ایشو یہ آیا ہے کہ اہل کتاب کی بھی خواتین سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے. تو بہرحال علماء آج کل جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے, شیخ الہند نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے اس زمانے میں جو نصارہ ہیں خاص طور پر، نصارہ تو شرک کی بدترین اس کیفیت میں ہے نا، یہ برائے نام ہی نصارہ ہیں، یہ نہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، نہ مذہب کے اور نہ اللہ کے، کہ جس کو ہم آج کرسچن ورلڈ کہتے ہیں، بنیادی طور پر وہ منحرف ہے دین و مذہب سے اور اللہ کے وجود سے، بس آبائی تعلق ان کا کرسچنز کے ساتھ ہے تو کرسچن ورلڈ کے اندر ان کا شمار ہو جاتا ہے، ادروائز وہ بالکل ملحد ہیں، دہریے ہیں، کسی شے پر ان کا ایمان رکھنے کے قائل ہی نہیں ہے. ایمان تو اس دور میں کہا جاتا ہے سب سے بڑی حماقت ہے، جن چیزوں کو آپ تجربے کے تجرباتی بنیادوں پر ثابت نہیں کر سکتے ان کو ماننا، یہی حماقت آج کے دور میں سمجھی جاتی ہے. تو ان کا تو وہ دین ہے، لہذا اس دور میں اہل کتاب کے ساتھ نکاح کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. علماء جو ہیں اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ حتی الامکان اس سے گریز کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، اہل ایمان جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الى المرافق، اور بازوؤں کو کوہنی تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اور مسح کیا کرو اپنے سروں کا اور پاؤں دھویا کرو کعبین تک یعنی ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا فطہروا. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی تقریباً انہی الفاظ میں آ چکا ہے. اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو یعنی غسل کر کے. وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اور اگر تم ہو بیمار، او عَلَى سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء احدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی جو ہے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہو، ہو کر آیا ہو، او لَامَسْتُمُ النِّسَاء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو بیویوں سے، فلم تجدو ما ان، اور پھر تم نہ پاؤ پانی کو. یہ نہ دو شکلیں ہو سکتی ہیں ناپاکی کی، ایک یہ ہے کہ وضو کی حاجت ہے، اور ایک شکل جو زیادہ ہے جس میں ناپاکی ہوتی ہے اس میں غسل کی حاجت ہوتی ہے، پانی نہیں ہے. فتیمم سعیدا طیبا، تو تیمم کر لیا کرو، قصد کیا کرو پاک مٹی کا، اس کی تفاصیل پہلے آ چکی ہیں. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، مسح کر لو اس مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، تمہیں مصیبت میں، مشکل میں رکھے. ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے. ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ وہ اپنی نعمت پوری کر دے تمہارے اوپر. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے، اس کے جو احسانات ہیں. اب وہ احسانات کیا ہیں؟ ایک احسان یہ ہے کہ یہ عظیم ترین نعمت عطا کی ہے قرآن. دوسرا احسان ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، دین کامل اعلی ترین شکل میں نظام اللہ نے دے دیا ہے پورے کا پورا، اب ان کو بھولنا نہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جس کا اس نے تمہیں پابند کر دیا ہے، تمہیں باندھ لیا اس عہد میں. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا. جب کوئی شخص مسلمان ہونے کا اقرار کر لے تو وہ اب اس عہد کا پابند ہے کہ پوری شریعت پر عمل کرے گا. بنی اسرائیل کو جب شریعت دی گئی تھی تو ان سے عہد لیا گیا تھا باقاعدہ، ایک گویا کہ پورے ایک فارمیٹ میں جمع کر کے، اور کوہ طور جو ہے پہاڑ طور وہ سروں پر معلق تھا، اور ان سے عہد دیا گیا تھا کہ اب تم اس کی پابندی کرو گے، یہ شریعت دے دی گئی ہے، ان احکامات کی پابندی کرو گے، زندگی اس کے مطابق گزارو گے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، جب تم نے کہا کہ ہاں ہم نے اللہ کو رب مانا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، اور اللہ نے دین مکمل دے دیا ہے، تو اب از خود تم پابند ہو، یہ عہد انڈرسٹوڈ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ان سے تو عہد لے لیا تھا، ہم سے کوئی عہد نہیں ہے، ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے. آج کا مسلمان یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ عہد انہی سے لیا گیا تھا، ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے اللہ نے، تو ہرگز چھوٹ نہیں ہے. اس عہد کو یاد رکھو جس میں اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے، میثاقہ الذی واثقکم بہ، تم بندھے ہوئے اس میں. جب تم نے کہہ دیا سمعنا واطعنا، تو اب اس سے نکل نہیں سکتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر پنہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اہل ایمان ہو جاؤ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے عدل و انصاف کے گواہ بن کر. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، علی ان تعدلوا، کہ تم عدل کرنے سے رک جاؤ. عدل و انصاف کے حوالے سے یہ نہ ہو کہ کوئی کیس ایسا آیا ہے کہ جس میں کوئی تمہارا دشمن بھی ہے اور اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، تو تم یہ سوچو کہ ہاں یہ بہترین موقع ہے اس کو نقصان پہنچانے کا بدلے کا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ حق پر ہے تو اس کو حق پر ہی قرار دو. عدل و انصاف کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. سورہ نساء میں پچھلی سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، چاہے عدل و انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، تب بھی عدل کا اور انصاف پر قائم رہو. یہاں اس کا دوسرا حصہ ہے کہ عدل پر قائم رہو چاہے تمہارے دشمن کیوں نہ ہوں، جن کے لیے تم نے جو ہے وہ عدل کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے، ان کی دشمنی تمہیں جو ہے عدل سے انحراف پر آمادہ نہ کرے. ہر صورت میں عدل و انصاف پر قائم رہو، یہ تاکید کا انتہائی انداز ہے، اور دونوں جو امکانات ہو سکتے تھے اس کے وہ ان کو کور کر لیا. اعدلوا، عدل و انصاف پر کاربند رہو. ہو اقرب للتقوى، یہی تقوی کا بھی تقاضا ہے، یہ اقرب ہے، قریب ہے تقوی کے. واتقوا اللہ، بار بار اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی اندر ہوگا تو شریعت پر عمل ہوگا، نہیں تو شریعت کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو آج پاکستان میں ہم سارے مل کے اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اور سب کے سب مسلمان، دعویٰ مسلمان پکے، تقوی نہیں ہے تو حشر کیا ہو رہا ہے؟ نہ صرف ہم نے اس ملک کا حشر کیا بلکہ ہمارا اپنا بھی جو حشر ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ. تو تقوی اصل شے ہے، اگر وہ نہیں ہے معاشرے کے اندر تو پھر وہ معاشرہ جو ہے اس میں وہ اسلام کی برکات کا ظہور نہیں ہو سکتا. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے کہ جو ایمان لائیں اور پھر اچھے عمل کریں، ایمان کے عملی تقاضے پورے کریں، لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے بخشش کا اور اجر عظیم کا، شاندار بدلہ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس جو انکار کریں ان چیزوں کا اور آیات ہماری آیات کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنم والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد رکھو اللہ کے ان انعامات کو جو تم پر اس نے کیے ہیں. اذ ھم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالی نے روک دیا انہیں تم سے. یہ کفار اور مشرکین اور خاص طور پر یہود، یہ سارے زور لگا رہے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، تو وہ تمہاری طرف بڑھے تھے اور تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اللہ نے ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اس کی نافرمانی سے بچو. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اپنی تعداد پر نہ ہو اور اپنے ویپنز پر نہ ہو. دشمن کے مقابلے میں جو بھی معاملات ہیں اللہ پر بھروسہ ہو، خود سٹریٹ لائن میں چلو، سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر، اور تقوی و بھروسہ رکھو اللہ پر. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو چاہیے کہ بھروسہ کریں اللہ ہی پر. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، اور یقیناً عہد لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے. وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، اور ہم نے مقرر کر دیے تھے ان میں 12 نگران، ذمہ دار. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک ذمہ دار بنا دیا، نقیب جو ان کی نگہداشت کرنے والا ہے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان رکھو گے، وعزرتموہم اور تم ان رسولوں کی مدد بھی کرتے رہو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا اور اللہ کو قرض دیتے رہو گے اچھا قرض، یعنی جب ضرورت پڑے گی تو انفاق کرو گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس رستے میں جو دو گے وہ تو اللہ کے اپنے ذمہ قرض سمجھتا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تم سے تمہاری تمام برائیوں کو دور کر دوں گا ضرور بالضرور، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ پھر جس کسی نے ناشکری کی اس سب کے بعد، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہی پیغام ہمارے لیے ہے، اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اگر اس سے انحراف کریں تو پھر ہم بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر صرف ایک ہسٹوریکل فیکٹ کے طور پر بیان نہیں ہو رہا، ہمارے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، رہنمائی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ تو بوجہ ان کے توڑنے کے اپنا عہد، انہوں نے وہ عہد توڑ دیا، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی ایک شکل ہے کہ دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، بار بار جھٹکے بھی دیے جاتے ہیں پھر بھی جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وہ بدل دیتے تھے بات کو اس کے محل اور مقام سے، یہ جو تحریف کا معاملہ ہے آسمانی کتابوں میں یہ تحریف کرتے رہے ہیں، ان کی ڈھٹائی اور ان کی جسارت کی انتہا ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر جو ہے توڑ مڑوڑ شروع کر دی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس میں سے کہ جس کی نصیحت کی گئی تھی انہیں، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور اے مسلمانوں تم ہمیشہ آگاہ رہو گے ان کی جانب سے خیانت اور بدعہدی کا، تمہیں تجربہ ہوگا کہ یہ تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور بدعہدی کریں گے، وعدہ کر کے توڑیں گے، اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سوائے ان میں سے معدود چند لوگوں کے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ تو معاف کرو انہیں اور درگزر کرو، ان کو منہ نہ لگاؤ، اگنور کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی، آج کے عیسائی تو نصارہ شاید نہیں کہتے، بہرحال وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، کم سے کم پاکستان کے جو ہیں وہی کنٹینیوشن انہی کی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، بنی اسرائیل سے بھی لیا، عیسائیوں سے بھی لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ تو انہوں نے بھلا دیا اس میں سے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور نفرت قیامت تک کے لیے۔ اب اس میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ خود عیسائیوں کے اندر آپس میں بھی جو ان کے مختلف فرقے ہیں ان میں بڑی سخت نفرت ہے اور دشمنی ہے، اور ان کی تاریخ میں وہ آپس میں بھی بہت لڑتے رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے درمیان اللہ نے جو ہے وہ نفرت اور دشمنی پیدا کر دی، اب آ کر وہ سیٹل ہوا ہے معاملہ وقتی طور پر، اس لیے کہ اب مسلمانوں کی مل کر انہوں نے پٹائی کرنی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہم پر جو ہے اس کی یہ شکل اللہ ہی نے گویا کہ خود تجویز کی ہے، لیکن آپس میں ان کے بڑے کشت خون رہا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر واضح کر دے گا، انہیں جتلا دے گا، جو بھی کام وہ کرتے رہے، جو بھی کرتوت ان کے رہے ہیں وہ سب سامنے لے آئیں گے۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا اہل کتاب آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب جو واضح کرتے ہیں تم پر بہت سی وہ باتیں کہ جو تم چھپاتے رہے ہو کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر اور وہ درگزر کرتے ہیں بہت سی باتوں سے، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی، یہ نور، یہ نور ہدایت یعنی قرآن حکیم، کتاب مبین. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے ان کو کہ جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہوں اور اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والے ہوں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے، اس نور ہدایت کے ذریعے، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب اپنی توفیق سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر دیا. قل فمن يملك من الله شيئا، اے نبی ان سے کہیے، فرما دیجئے کہ کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم و امه، اگر اللہ چاہے تو ہلاک کر دے مسیح، مریم کے بیٹے مسیح کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی. ومن فی الارض جميعا، اور وہ پورے تمام انسانوں کو جو بھی اس زمین پر ہیں سب کو ہلاک کر دے، کوئی اس کے آڑے آنے والا نہیں ہے. وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور حکومت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وما بینہما، ان کے درمیان جو کچھ ہے اس پر بھی پورا کنٹرول اسی کا ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، نصارہ نے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت ہی محبوب ہیں، چہیتے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا رہا ہے، تمہیں بار بار تمہارے اوپر جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں برستے رہے ہیں؟ اگر تم بڑے محبوب اور چہیتے ہو تو اپنی تاریخ دیکھو، کیسے کیسے عذاب اللہ نے تم پر بھیجے. بل انتم بشر ممن خلق، نہیں بلکہ تم بھی انسان ہو انہی میں سے جو اس نے پیدا کیے ہیں. یہ ان کو بہت بڑا ایک مغالطہ اپنے بارے میں تھا، خاص طور پر یہود کو، کہ ہم چوزن پیپل آف لارڈ ہیں، ہمارا کوئی خصوصی مقام ہے. اور وہ وہاں تک چلے گئے اس فلسفے میں کہ اصل انسانیت، انسانی جو شرف ہے وہ صرف ہمیں ملا ہے، باقی سب جو ہیں وہ شرف انسانی سے نچلے درجے پر ہے، وہ انسان اور حیوان کے درمیانی مخلوق ہے. وَلَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقْ، تم بھی انسان ہو بقیہ انسانوں کی طرح جو جن کو اللہ نے پیدا کیا. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کا اختیار ہے وہ چاہے تو معاف کر دے جس کو چاہے. وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور سزا دے جس کو چاہے. یعنی اللہ کے اس اختیار کے آگے آڑے کوئی نہیں آ سکتا، یہ مطلق اختیار ہے، کوئی اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. البتہ یہ الگ ہے کہ اللہ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، یہ اس نے خود طے کر لیا، یہ اس کا اپنا اختیار ہے. لیکن کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، چاہے وہ بے گناہوں کو سزا دے اور گناہگاروں کو بخش دے، سب اس کے اختیار میں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب پر اختیار اسی کا ہے. وإليه المصير، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، اہل کتاب یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول. يبين لكم، جو تم پر واضح کر رہے ہیں، کھول کر تمہیں اللہ کے احکامات سنا رہے ہیں، شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں. على فترة من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے بعد. فترت رسول، اصل میں یہ تھا کہ مسلسل نبی اور رسول آ رہے تھے حضرت عیسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کے بعد اب 600 سال جو ہیں یہ انقطاع رہا نبوت اور رسالت کا، پوری دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. خود تو کوئی نہیں آتا، یعنی اللہ نے نہیں بھیجا. یہ گویا کہ تمہید تھی اب ختم رسالت کی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آخری نبی اور رسول کے طور پر، اب وہاں پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. تو ایک انقطاع پہلے ہوا 600 برس تک، اس کو کہتے ہیں فترۃ من الرسل، رسولوں میں ایک وقفہ جو آیا تھا، اس کے بعد آ گئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا اور کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں. فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو دیکھو آ چکی ہیں تمہارے پاس بشارت دینے والے بھی اور خبردار کرنے والے بھی، صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیے ہیں. اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے اس میں تمہارے لیے اللہ نے بے شمار نبی بھیجے ہیں. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہت دی ہے، تمہیں دنیا میں غلبہ و اقتدار دیا، حضرت سلیمان کا عہد حکومت، حضرت داؤد کا عہد حکومت. وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا. مسلسل نبوت اور رسالت انہی کے اندر ہے، اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے، پھر انہیں حکومت اور اختیار بھی مل رہا ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. حضرت ابراہیم کا تعلق عراق سے تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی نسل کی ایک شاخ جو ہے وہ بسائی تھی فلسطین میں. تو بہرحال ارض مقدس یہاں مراد فلسطین ہے، ارض فلسطین، کہ یہ داخل ہو جاؤ تاکہ یہاں پر شریعت کا نفاذ ہو سکے، اللہ کی حکومت قائم ہو سکے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، اللہ تمہیں اس میں فتح یاب کر دے گا. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور مت پھر جانا اپنی پیٹھ کے بل، یعنی پیچھے، یہ نہ ہو کہ تم اس میں پیچھے رہ جاؤ اور ہمت ہار دو. فتنقلبوا خاسرین، تو پھر یقیناً تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اس میں تو، یہاں تو ایسے لوگ رہتے ہیں اس بستی میں کہ جو بڑے زوراور ہیں، طاقتور ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب ان کو حکم ہوا تھا تو اس وقت ذہن میں رکھیے یہ لوگ تھے کہاں، یہ صحرائے سینا میں تھے مصر سے نکلنے کے بعد، اور اس صحرا کے اندر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر آئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور صحرا ہی کے اندر جو ہے وہ کافی عرصہ ان کا گزرا ہے، وہیں اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور پھر حکم دیا کہ اب اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ یہاں پر اب شریعت کو نافذ کر سکو. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، قوم نے کہا کہ اس بستی میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں، طاقتور ہیں، اور ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ وہاں سے خود نہ نکل جائیں. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، تو اگر وہ یہاں سے نکل گئے شہر سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. قال رجلان، اب ہمارے لیے واقعی ایک عجیب سی بات ہے کہ اتنی بے ہمتی، اتنی کم ہمتی کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس نے فتح تمہیں دے دی ہے، بس ایک مرتبہ داخل ہو جاؤ، یہ شہر تمہارا مقدر ہے، فتح تمہیں مل جائے گی، لیکن بے ہمتی کی انتہا تھی، اور بہرحال اس کا سبب بھی تھا، کئی 100 سال کی غلامی انہوں نے جھیلی ہے فرعون کے اس ملک کے اندر، مصر کے اندر غلاموں کی طرح رہے ہیں، اور غلام جب نسل در نسل غلام ہو تو اس کے اندر سے وہ مردانہ اوصاف، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ دلیری، وہ ہمت، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو چنانچہ وہ اسی وجہ سے بالکل ان چیزوں سے، اس خیر سے محروم تھے. قال رجلان من الذین یخافون، تو ان میں سے دو افراد، دو اشخاص ایسے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا انعم اللہ علیہما، اور وہ دونوں وہ تھے کہ جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا تھا، یہ حضرت موسیٰ کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، یوشا بن نون اور کالب ابن یفنہ، یہ ان کے حواری یا صحابی جو قریب ترین تھے، دست و بازو ان میں سے تھے. ان دونوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، قوم کو ہمت دلائی کہ بھائی داخل ہو جاؤ ایک مرتبہ ہمت کر کے دروازے میں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, اور جب تم داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے, اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اللہ پر توکل کرو, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو. ظاہراً تو ایمان تھا ان کا, حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے تھے اور شریعت کو بھی مان رہے تھے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا, قوم نے کہا, کورا جواب دے دیا, اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں جب تک کہ یہاں کے رہنے والے اس میں موجود ہیں. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, جاؤ تم اور تمہارا رب, تم دونوں جا کے جنگ کرو. اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں دھرنا دے کر. یہ صاف صاف جواب تھا, اور یہ ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ بہت ہی پین فل معاملہ تھا کہ بالکل ہم قریب آ چکے تھے کہ اب شریعت نافذ ہو, شریعت ہمیں عطا ہو گئی ہے اور ایک ملک ہمیں حاصل ہو جائے گا اور وہاں اللہ کا دین قائم کر کے دنیا کے لیے ایک نمونہ پیش کر سکیں گے, اور وہ اب قوم کی بہمتی کی وجہ سے معاملہ وہیں پر رک گیا. قال ربی انی لا املک الا نفسی, حضرت موسیٰ نے اس وقت دعا کی کہ اے میرے رب میں تو اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کا, وہ اخی اور جو میرا بھائی ہے, ہم دو تو حاضر ہیں. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, بس جدائی ڈالتے ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان. یعنی انہوں نے, حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا کہ اب میں اس قوم کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ رسول نے اپنی قوم کے ساتھ آخر وقت تک رہنا ہوتا ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة, اللہ نے فرمایا کہ اب یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک. یہ جو کم ہمتی انہوں نے دکھائی ہے انتہا کی, اب 40 سال تک وہ فتح جو ہے وہ پوسٹپون کر دی گئی, اور یہ یتیہون فی الارض, اور یہ یہیں صحرا میں ہی بھٹکتے پھریں گے. فلا تاسعر القوم الفاسقین, تو اے موسیٰ اب تم افسوس نہ کرنا اس فاسق قوم کے انجام پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.